Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbar.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عناءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنعام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نصرت دین خدا کے عنوان سے ہمارا آج کا یہ تیسرا ذکر اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، جس میں واقعہ کربلا کے بعد اور کوفہ و شام میں خصوصیت کے ساتھ جناب زینب اور امام چہارم اور اہل حرم کی قربانیوں اور کاوشوں اور خطبات کے ذیل میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو اللہ کی نصرت کرے، یعنی اللہ کے دین کی نصرت کرے، ولی خدا نبی اور امام کی نصرت کرے تو خداوند عالم ان کی نصرت کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کا ایک خاص پہلو اور خداوند عالم کی خاص نصرت یہ ہے کہ وہ مضبوطی عطا کرتا ہے، ارادے کو ثبات عطا کرتا ہے، قدم جمع دیتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، ایمان لانے والو اللہ کی مدد کرو. اللہ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ جواباً عرض کیا گیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرو. نتیجے میں خداوند عالم تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی نصرت کے بے شمار اور لا تعداد زاویے ہیں، طریقے ہیں، ذرائع ہیں، جن میں ایمان کی تقویت، دل کو اطمینان و قرار، فکر کو روشنی، روح کو تقویٰ، ارادے کو مضبوطی، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا، غیر متوقع اور غیر منتظرہ راستوں سے مشکلات کا حل نکال دینا، اللہ کی نصرت کے لا تعداد اور غیر محسوس اور محسوس دونوں راستے ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تم دین خدا کی نصرت کے لیے تعلیمات قرآن و اہل بیت کی توسیع اور اس کے نشر کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرو، سعی اور تلاش کرو تو خداوند عالم تمہاری بھرپور مدد کرتا ہے، اور مدد اور اللہ کی نصرت میں خاص نصرت یہ ہے کہ وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم جمع دیتا ہے، تم کو ارادے میں مضبوطی عطا کرتا ہے، وسائل کی کمی ہوتے ہوئے، اپنی قلت ہوتے ہوئے، دشمنوں کی کثرت ہوتے ہوئے، ظاہری کیلکولیشنز اور ظاہری محاسبات میں کامیابی اور کامرانی ناممکن یا بہت مشکل نظر آتے ہوئے بھی اگر تم اپنے اندر دین خدا کی نصرت کا جذبہ رکھو تو خداوند عالم تم کو کامیابی ضرور دے گا۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، قرآن مجید کی آیت ہے، کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے گروہوں پر فتح اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم میں سے 10 صابر مضبوط ارادے کے مومن ہوں تو وہ 100 پر بھاری ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پر غالب ہوتے ہیں، 100-200 پر غالب ہوتے ہیں، 1-10 پہ غالب ہوتا ہے، الگ الگ نمبر اور فگر آپ کو قرآن میں ملیں گے۔ خدایا تو بتا دے صابر بندہ کتنے لوگوں کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے، ایک جگہ پہ ہے کہ 1-10 کے مقابلے میں، ایک جگہ پہ ہے 100-200 کے مقابلے میں، اور بھی آپ کو مختلف آیتیں اور روایتیں تفسیر میں ملیں گی۔ خدایا تو بتا دے ایک بندہ مومن جو صابر ہو، صابر کا مطلب خاموش گوشے میں بیٹھ جانا نہیں ہے، صابر کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مقصد پر جمے رہنا۔ صبر کرنے کا مطلب ذمہ داری سے فرار کر کے گوشے میں جا کے چپ بیٹھ جانا، خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر یعنی مضبوط ارادے کے ساتھ ثابت قدم ڈٹے رہنا۔ تو خدایا تو بتا دے 1-2 کے مقابلے میں بھاری ہے یا 10-100 کے مقابلے میں؟ تو اس کی تفسیر میں کہا گیا کہ اصل میں مومنوں کے ایمانی درجے ہوتے ہیں، صابروں کے صبر کے بھی درجے ہوتے ہیں، کوئی 1-10 پہ بھاری ہے، کوئی 1-100 پہ بھاری ہے، کوئی 1 لاکھ تعداد پر بھاری ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو شب عاشور کربلا میں جا کر دیکھ لو، بھرپور 72 جوان نہیں ہیں، کل بچے بڑے بزرگ سب ملا کر 72 شہید ہیں، اور پورا قافلہ مٹھی بھر چند لوگوں کا ہے، 100-125-150 سے کچھ کم زیادہ پوری تعداد ہوگی، اور یہ اتنے مختصر ہیں کہ اگر اس تناسب کو آپ میجورٹی اور مائنورٹی کے طور پر پرسنٹیج لگائیں گے بھی تو کوئی کیلکولیشن نہیں ملے گا۔ مائنورٹی میجورٹی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کوئی نہ کوئی عدد مل سکے۔ اگر 30,000 کا لشکر مان لیا جائے، 90,000 کا یا لاکھوں کا نہ مانے، ہزار، صرف 4,000 فرات کے پہرے دار تھے، ہزاروں کا لشکر ہی مانے آپ، مٹھی بھر لوگ، چند لوگ، چند خیموں کے اندر جن کو گھیر لیا گیا ہے، اور چاروں طرف چھاونیاں ہیں، پوری طرف لشکر ہی لشکر ہے، تو یہاں کوئی میجورٹی مائنورٹی کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے سے لوگ ہیں مگر وہ صابر بندے ہیں، مطمئن بندے ہیں، جن کے چہروں پر پیاس کی مرجھاہٹ تو ہے، ارادے کی کمزوری نہیں ہے، پیشانی سے نور جھلک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم جمع دے گا۔ میں ایک طالب علم کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں، جائیں تحقیق کا شوق سب کو ہونا چاہیے، کسی جھوٹی روایت میں، کسی ناصبی کی، تکفیری کی، دشمن اہل بیت کی کسی جھوٹی روایت میں کوئی لے کر آئے کہ جناب ابو الفضل عباس نے، حبیب ابن مظاہر نے، مسلم ابن اوسجا نے، زہیر قین نے، شہزادہ علی اکبر نے، کسی نے ایڈوائز دی ہو، مشورہ دیا ہو، ایک رائے پیش کیا ہو امام کی بارگاہ میں، مولا آپ ریکنسیڈر کر لیں، ہماری جانیں آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن اہل حرم بھی تو ہیں، رسول کی نواسیاں بھی تو ہیں، آپ نے بیعت سے انکار کیا تھا، پانی بند ہو گیا ہے، کھانے کی کمی ہے، ساز و سامان کی قلت ہے، ہمارا لشکر کہاں، اتنا عظیم لشکر ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا پھر ایک بار دیکھ لیں،
ہیں سوچ لیں نتیجہ کیا ہوگا. نہیں, خدا کی قسم ہماری جانیں قربان جائیں شہدائے کربلا پر, ناصرین دین خدا پر, ناصرین حسین پر, جانصاران حسین پر. کوئی ایک ناصحانہ مشورہ دیتا ہوا بھی نظر نہیں آتا شہدائے کربلا کی بارگاہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے متصل ہیں نصرت امام کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ سے کہ ان کے ارادے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے ارادوں کو مضبوطی, ان کے ارادوں کی مضبوطی کو پہاڑوں سے تشبیہ دی جائے تو پہاڑ کمزور ہوں گے, ان کے ارادے مضبوط نظر آئیں گے. حالانکہ ہمارا عنوان اس وقت نہیں ہے, آپ تاریخ کے گوشوں میں جائیں تو اچھے لوگوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں نا, برے لوگوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں. مشورہ دینے والے ابن عباس تھے, جناب محمد حنفیہ, راستے میں بہت سے اچھے لوگوں نے بھی امام حسین کو مشورہ دیا, لیکن یہ صرف شہدائے کربلا کی خصوصیت ہے, یہ امام کے ناصروں کی خصوصیت ہے کہ جنہوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. ہوتا نا کہ کبھی لوگ اپنے ہمدردانہ طور پر, دل سوزانہ طور پر, ایک ایڈوائس کے طور پر, نہیں, مولا آپ نے انکار بیعت کیا ہے, رسول زادی آپ کے ساتھ ہیں, 6 مہینے کا بچہ ہے, آپ کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے, اتنا بڑا لشکر ہے, نتیجہ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. کربلا کے ہزاروں لاکھوں پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ تم دین خدا کی نصرت کرو, اپنی ذمہ داری کو انجام دو. جب مومن اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اس کے نتیجے کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو نتیجے کی طرف غور کرنے, اس کا مطلب کہ جذباتی ہو جائیں, جو جذبے میں آئے جو اٹھی سی نہیں. خدا کی قسم مومن ایسا جوشیلا نہیں ہوتا کہ جو جذبات میں آ کر کے قابو کھو جائے, معقولیت اور عقل مندی کی انتہا پر ہوتا ہے اس کی تدبیر, اس کی حکمت. اچھا, معقولیت کی انتہا کیا ہے, عقل مندی کی انتہا کیا ہے, کسی کے عاقل ہونے, سمجھدار ہونے, ہوشیار ہونے کی آخری منزل کیا ہے. روایتوں میں ہے کہ جب انشاءاللہ حضرت کا ظہور ہوگا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, تو کرائم ختم ہو جائے گا یا گھٹ جائے گا. روایتوں میں تشبیہ دی گئی کہ شیر بکری دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے. کیا واقعی نیچر چینج ہو جائے گا, دنیا کی فطرت بدل جائے گی؟ اس کی تفصیل میں کہا گیا کہ ایک تشبیہ ہے, ایک استعارہ ہے, ایک مثال ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو کچل کے نہیں رکھے گا, دبا کے نہیں رکھے گا. کرائم جرم گھٹ جائے گا. وجہ کیا ہوگی؟ کرائم ختم ہو جانے کی یا جرم کے مجرمانہ کاروائیوں کے ختم ہو جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہا کہ لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جتنا لوگوں کی عقل کامل ہو جائے گی اتنا ہی جرم گھٹ کے ختم ہو جائے گا. عقلوں کے کامل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ جتنا امام کی اطاعت اور نصرت کا جذبہ اونچا ہوگا اتنی ہی عقل کامل ہوگی. عقل مندی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بہت, یہ صاحب بڑے ہوشیار ہیں, کیا ہے وہ مینج کر لیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی کبھی چیٹنگ کو بھی عقل مندی سمجھا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, یہ بھائی یہ بہت ہوشیار ہے, یہ ایسے ویسوں کو پانی پلا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا. یہ عقل مندی نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں عقل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. عقل یہ ہے کہ جس سے اللہ ہی کی بندگی ہو جنت کو حاصل کیا جائے, یہ عقل مندی کی دلیل ہے. بندگی بس اللہ, کیوں, اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ عقل ہے. اچھا, کمال عقل کی دلیل کیا ہے؟ جتنی عقل کامل ہوگی امام کی اطاعت اور نصرت کا اتنا ہی جذبہ بلند ہوگا. دیکھیں ہم لوگ جناب ابو الفضل عباس کے فضائل بیان کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے, ہم نے خود بھی, یعنی میں ایک سامع ہونے کے طور پر بھی اور اپنا پرانا زمانہ یاد کرتے ہوئے بچپنے سے, ہم لوگ حضرت ابو الفضل عباس کی شجاعت کو اور ان کی بہادری کو سنتے ہوئے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوا سنتے ہوئے یا کبھی کسی شعر میں کسی تبصرے میں کہ حضرت عباس کو جلال آ گیا, حضرت عباس کو جوش آ گیا, حضرت عباس کو معاذ اللہ غصہ آ گیا. خیر غصے کا لفظ نہ بھی استعمال کریں تو ایسا جوش یا ایسی طاقت کا اظہار ابو الفضل عباس سے ظاہر کیا جاتا ہے, جان بوجھ کر توہین کی کے ارادے سے نہیں, کبھی کبھی سطحی نگاہ سے, معمولی نگاہ سے, کہ لگتا ہے کہ حضرت عباس کو جوش آ گیا, امام حسین کے سنبھالے نہیں سمجھ سکے. بی بی زینب سے کہا بھیا عباس کو ذرا روک لو, عباس کو جلال آ گیا ہے. نہیں, یہ جناب ابو الفضل عباس کی شجاعت کی ابتدا تھی, یہ ابتدائے شجاعت ابو الفضل عباس تھی. جناب عباس کی شجاعت کا ادنا سا اظہار تھا کہ ولید کے دربار میں نام کی آواز بلند ہوئی تو آ گئے. حر نے راستہ روکا تو جناب ابوالفضل عباس نے اپنے جلال کا اظہار کیا. فرات سے خیمے ہٹے تو یہ جناب ابوالفضل عباس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. پانی کی بندش ہوئی تو جناب عباس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا. خط کھینچ کر بتا دیا کوئی یہاں سے پار کر نہیں سکتا اس خط کو. نہیں اس میں آگے عرض کروں گا, جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, بچوں کی سقائی کرنے اور پانی لانے کے لیے گئے تھے. اگر مولا علی نے باغ خیبر کو نگاہ انگلیوں پہ اٹھایا تھا تو نگاہوں کے زور پر ابو الفضل عباس نے پورے ہزاروں کے لشکر کے پہرے داروں کو ہٹایا, مگر یہ بھی ابو الفضل عباس کی شجاعت کا ادنا کارنامہ ہے. شجاعت کبریٰ علی ابو الفضل عباس کیا ہے؟ جناب عباس کی شجاعت کی انتہا کیا ہے؟ شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ اتنی طاقت رکھتے ہوئے بھی کہ جو فاتح باغ خیبر کا وارث ہے, وارث شجاعت علی ہے, اتنی طاقت رکھتے ہوئے بھی امام وقت کے اشارے کا پابند ہے. ذرہ برابر وہ امام کے اشارے اور امام کی مرضی سے ذرہ برابر وہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. خدا کی قسم تاریخ کے کسی گوشے میں جناب عباس کو ایسا جوش نہیں آیا کہ امام وقت کی اطاعت کے مرکز سے ذرا سے پیچھے ہی آگے ہو جائے. طاقت رکھتے ہوئے اظہار نہ کرنا اور طاقت پر کنٹرول کرنا, سبحان اللہ, اپنی اتنی عظیم طاقت کو قابو میں رکھنا, یہ آپ کے انتہائی شجاعانہ زور کی نشانی ہے اور یہی سب سے بڑی شجاعت ہے. حکمت عمل کا سلوات پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, یہ تم دین کی نصرت کرو, امام وقت کی نصرت کرو, یا تاریخ کے پس منظر میں جائے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو نبیوں کی نصرت کرو, نبوت کے پیغام کی نصرت کرو, دین کو نشر و اشاعت کرنے میں اپنا رول ادا کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدم جمع دے گا, تم اس کی قدرت سے متصل ہو جاؤ گے. جب تمہاری دنیا کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, اس کی طاقت سے متصل ہو جائے, تمہاری لنک وہاں سے ہو, تمہارا ربط وہاں سے ہو جائے, تو تمہاری طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا کی دولت میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ دنیا کی بادشاہت میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ دنیا کی حکومتوں میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ دنیا کے اسلحوں میں, ہتھیار میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ جو طاقت تم کو خدا کی طرف سے مل جاتی ہے جب تم اس سے اپنا ربط اختیار کرو, اس سے رابطہ ہو جائے. سادی سی اور بالکل ایک عملی بات بھی ہے کہ اگر فرض کریے کسی ایک عام انسان کا سہارا اور سرپرست کوئی ایک مضبوط آدمی ہو, میں اور سادی سی مثال عرض کروں, آپ فرض کریے کوئی جوان بچہ انڈیا سے, پاکستان سے, کسی اور جگہ سے, ابھی ابھی نیا نیا ہیوسٹن آپ کے پاس منہ ہو کے آیا, اس کے پاس نہ جاب ہے, نہ گھر ہے, نہ گاڑی ہے, نہ فیسلٹیز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب ایک ایک کر کے اپنے طور پر اپنی زندگی بسانا چاہتا ہے, محنت کرنا جو بھی کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی بہت پرانی شخصیت جو فائنینشیل اعتبار سے مضبوط ہوں, جن کا انفلوئنس ہو, جن کی پہچان ہو, جو پڑھے لکھے بھی ہوں, جو پولیٹیکلی بھی مضبوط آدمی ہوں, بہت ایک مضبوط شخصیت اس جوان کو بلا کر یہ کہے, تکلفن نہیں, صرف ایسے ہی نہیں, دل سے سچے معنی میں کہے کہ تم کو پیسے کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا, تم کو کوئی قانونی مدد کی ضرورت ہو صرف ایک فون کر دینا, تم کو گھر کی ضرورت ہو میرے اتنے سب گھر ہیں, تم کو جاب کی ضرورت ہو میرے پاس جاب کی انگنت کیفیتیں ہیں اور بہت طرح کے جاب تمہارے لیے مل سکتے ہیں, تم کو جس چیز کی بھی ضرورت, بس تم کو ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا. یقین جانے جو آنے والا نیا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی بندہ ہے, شاید وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بالکل ان کے پاس نہ جائے, لیکن اس کے ذہن میں ایک اطمینان کی کیفیت ضرور ہوگی کہ میں تنہا نہیں ہوں, میں مجبور نہیں ہوں, خدا نخواستہ کسی قانونی مشکل میں گھر گیا تو میرے سر پہ بڑا سایہ ہے, اگر مالی مشکل میں گھر گیا, فائنینشیل اعتبار سے ضرورت پڑی, تو میرے پاس بہت بڑا سورس ہے, اور واقعی سورس ہو, چھوٹا موٹا نہیں, بہت مضبوطی کے ساتھ, تو تو اس کا سیلف کانفیڈنس کتنا بڑا ہوگا، اس کا مورل کتنا مضبوط ہوگا، وہ کتنی ہمت کے ساتھ اپنا کام کرے گا، وہ کبھی اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا. دنیا کے معمولی سے کسی ایک ذرا سے مضبوط انسان سے سہارے کی امید ہو جائے تو آدمی اپنی تنہائی کو بھول جاتا ہے، اپنی ظاہری صلاحیت سے کہیں زیادہ پرفارمنس کا اظہار کرتا ہے. اب اگر کسی کا ربط اس خدائے لازوال سے ہو جائے جس کی قدرت لازوال ہے، جس کا علم ہر چیز کو اپنے ہاتھے میں لیے ہوئے ہے، جس کی رحمت وسیع ہے، وہ جو ظالموں کو سخت سے سخت سزا دینے والا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ قوم میں لوط ہو، نوح ہو، عاد ہو، سمود کو تہس نہس کر کے منٹوں میں عذاب میں مبتلا کر کے نابود کرنے والا ہے، اتنا قہار و جبار ہونے کے باوجود ایسا سری اور رضا ہے کہ ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، ایک آہ پہ خوش ہو جاتا ہے، ایک یا رب یا رب یا رب کہنے سے عظیم گناہوں کے باوجود آواز دیتا ہے لبیک عبدی، فرشتوں میرے بندے کی آواز کا جواب تو جب اس سے رابطہ ہو جائے جس کی قدرت لازوال ہے تو وہ بندہ کبھی تنہا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرے گا. اسی لیے کہا گیا اس سے خلوت سے ملا کرو، خلوت میں ملا کرو، تنہائی میں ملا کرو. چوتھے امام فرماتے ہیں مالک بابو کا مفتوح للطالبین للسائلین. دنیا کی جتنی بھی ریل مدد کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، کچھ تو آرگنائزیشنز بڑا نام ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کا سلوگن تو دیا جاتا ہے مگر جگہ جگہ کی ہیومنز بھی الگ ہیں، لوگ بھی الگ ہیں، لوگوں کی جانیں بھی الگ ہیں. کسی ڈیولپ کنٹری میں 12 لوگوں کو ایک ساتھ چھینک آ جائے تو بڑی خبر بن جاتی ہے، اور کسی جگہ کے ہزاروں لوگ قتل کر دیے جائیں تو وہ میڈیا کا بڑا حصہ نہیں بنتا. یہ دنیا کے لوگوں کی قیمت گزاریاں ہیں، لیکن خدا کی طرف سے جو انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہے. وہ تو سب پر رحم کرنے والا ہے، رحم مانگنے والے کو بھی رحم دیتا ہے، رحم نہ مانگنے والوں پر بھی مہربان ہے. وہ اپنا پانی فرعون پہ، نمرود پہ، شداد پہ، حامان پہ نہ غذا بند کرتا ہے نہ ہوا بند کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کی بارگاہ سے اگر رابطہ ہو جائے اور اس کے آپ خلوت میں ملیں. ہوتا نا کہ کبھی کوئی آدمی جائے کسی بڑی شخصیت سے مل کے آ جائے، بھائی ہم گئے تھے فلاں صاحب سے، آپ تھوڑا سا، میں اگر اپنے پھر برے صغیر کی کلچر میں کہوں، بھائی ہم تو ایم پی سے ہمارا تعلق ہے، ایم پی جو ہے وہ ہمارے کزن کے سالے کے دوست ہیں. کیا رشتہ کیا رفت ہے. تو ایم پی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ان کے ہمارے ہیں، وہ ہم ان کی شادی میں گئے تھے، ان کے بچے کی شادی میں، لوگ رب جوڑتے ہیں، بڑے آدمی سے رشتہ ہے. بقول کسی صاحب کے ایم پی کی وجہ آپ اس کو الٹا کر رہے ہیں، پی ایم سے اگر کسی کا رابطہ ہو جائے اور اتفاق سے کسی ڈیلیگیشن میں، کسی موقع پر، کسی تقریب میں، کسی پروگرام میں ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے یا مصافحہ کرنے کا موقع مل جائے. ہمارے پاس ایک سلسلہ چلتا ہے، پتہ نہیں وہ افطار پارٹیز کا، ہزاروں لوگوں کو پرائم منسٹر کی طرف سے سائن کے ساتھ افطار پارٹی کا رکا آیا ہے، دعوت نامہ آیا ہے ایک جگہ پہ، ہمیں بھی کسی صاحب نے دیا. ہم نے کہا کہ ہم کو تو جانا نہیں ہے، جائیں گے. کہا نہیں مولانا اس کو رکھیے، پرائم منسٹر کا نہ بھی جائے تو آپ اپنے پاس اس کو رکھیں، نشانی رہے گی. کیا نشانی ہے؟ سائن اس کا ہے باقاعدہ پرائم منسٹر کی طرف سے تھا، میں پرائم منسٹر سے مل لیا. اچھا، اتفاق سے کبھی ملاقات میں چلے گئے کسی میٹنگ میں، دو بدو بات کرنے کی توفیق مل گئی، وہ باہر نکلیں گے، وہ پوری زندگی ہم تو گئے تھے، وہ ایک منٹ ایک جملہ بات ہوئی تھی، اب اس کو پڑھا، ہم نے وہ بھی سنایا، ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کے قریبی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کو ایسا کرنا چاہیے. آپ کو آدمی بڑھا بڑھا کے پیش کرتا، کیوں؟ انسان کی نفسیات ہیں، کسی بڑے سے کلام کرتے ہوئے اچھا اس کو پھیلاتا بھی ہے. میں ادھر ادھر رائٹ لیفٹ نہ ہوں، اپنی بات کو جلدی سے عرض کروں، باتوں کو پھیل... اچھا یہ کیفیت معنویت میں بھی ہے. قرآن پڑھیں آپ، کوہ طور پہ حضرت موسیٰ دے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل سے جواب دینا چاہیے، افصح الکلام ما قل و تل، بہترین فصیح کلام یہ ہے کہ شارٹ ہو، سویٹ ہو، مختصر جواب ہو. آنسر شیٹ پہ جتنا جواب ہے اتنا لکھنا چاہیے. خدا نے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جناب موسیٰ لمبی باتیں مانگ لے جا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے، میں سے چرواہی کا کام لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، یہ کرتا ہوں، تفسیر میں کہا گیا کہ جناب موسیٰ اتنے لمبے جواب کیوں دے رہے تھے؟ کہ خدا سے کلام کرنے کی جو لذت ہے, بات میں بات پیدا کر کے بات کو بڑھایا جا رہا ہے, کیوں؟ اس خدا سے کلام کر رہے ہیں. اب کس کے جلوے میں کلام کر رہے تھے یہ آپ جانتے ہیں, لہجہ کس کا تھا یہ آپ کے سامنے باتیں ہیں, ٹھیک ہے؟ کیوں کسی بڑے سے کلام کرنا. تو اگر کسی شخص کو ایک توفیق مل جائے کسی سیاستدان سے, پولیٹیشن سے, ایم پی سے یا پی ایم سے رابطہ برقرار کر لے, تو وہ فخر کرتا ہوا زندگی بھر یہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں تو اتنے بڑی شخصیت سے رابطہ رکھتا ہوں, میں تو ان سے ملنے گیا تھا, انہوں نے مجھ سے کلام کیا, میں نے یہ بھی سنایا وہ بھی سنایا. خدا کی قسم جن کے پاس ایمان کی دولت ہو, جو خدا سے ربط میں رہتے ہیں, رات کی تنہائیوں میں سحر کے وقت اٹھ جاتے ہیں, چوتھے امام کی دعا پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, سر سجدے خالق میں رکھ دیتے ہیں, عبد کا بے بابک پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے, تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے, اس نے وقت کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے, جو دل میں آئے وہ محرم اسرار ہے, اسے بیان کر دے تو کتنا طاقت کا احساس کرے گا. جو خدا سے محرم اسرار ہے نا, محرم اسرار ہونے کا مطلب کیا, بات الکلام یجر الکلام, بات سے بات نکلتی ہے, وہ محرم اسرار ہے, یعنی وہ رازدار ہے, ایسا رازدار کہ دنیا میں کوئی اور ایسا رازدار نہیں ملے گا. مردوں کے دماغوں میں اور دلوں میں کیا چل رہا ہے, بیویوں کو پتا چل جائے تو شاید پرابلم ہو جائے, بچوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے, دماغوں میں کیا چل رہا ہے, ماں باپ کے پتا چل جائے, ایک دوست کی حقیقت, دوست کو مکمل طور پر تصورات کے ساتھ, مینٹلٹی کے ساتھ, فکر کے ساتھ, خواہشات کے ساتھ, اگر ہم سب ایک دوسرے کو جاننے لگیں گے تو خدا کی قسم زندگی نارمل نہیں رہے گی. یہ خدا کی قدرت اور رحمت ہے کہ وہ 57 عیوب ہے, وہ چیزوں کو پردے ڈالے ہوئے اور پردے رہنے دیں. راز فاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کو بھی ضرورت نہیں, ہم ہر اپنی دل کی بات یا اپنا راز سب کے سامنے بیان کرتے ہوئے جائیں. جھوٹ بھی نہ بولیں, لیکن جھوٹ نہیں بولنے کا مطلب نہیں کہ آپ ہر سچ بولتے ہوئے جائیں. خدا نہ خاصا مثلا فرض کریے گھر میں بھائی بھائی کے بیچ کوئی بات ہو گئی تو آپ ہر سچ بولتے ہیں, کیوں, ضرورت کیا ہے اپنے گھر کے اندر کی راز دوسروں کو بتانے کی, کمزوریوں کا اظہار کرنے کی, دوسروں کے سامنے کمزوری کا اظہار. جھوٹ نہ بول رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر سچ ہر جگہ بیان کیا جائے, جہاں جس سچ کی ضرورت ہو بیان کرنا چاہیے. تو میں اس کا وہ محرم اسرار ہے. خداوند عالم کیسا محرم اسرار ہے, جس سے جب بولنے کا وقت آئے تو اتنا بڑا محرم کوئی نہیں ہے. آپ اپنے دل کی ہر خواہش اس کے بارگاہ میں رکھ سکتے ہیں, البتہ جائز ہونا شرط ہے, ظاہر ہے بندہ خدا خدا کی بارگاہ میں معصیت کا تصور تو نہیں کر سکتا. باقی اپنی ہر خواہش کو, اپنے ہر درد دل کو بیان کرنا, یہی کہا گیا کہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے, وہ تو جانتا ہے نا, وہ عالم الغیب ہے, کہ بیان کرنے کی ضرورت کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ذہن اور اس کے خیالات بکھرے رہتے ہیں, ڈیوائڈڈ ہیں, پراکندہ ہیں. جب بولنے لگتا ہے تو اس میں انسجام آتا ہے, ڈسپلن آتا ہے, خود اپنے خیالات کو جمع کر کے پیش کرتا ہے. دوسرا یہ کہ بول دینے سے, بتا دینے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. کہا گیا میرے خیال سے بہت سے دانشور آپ لوگوں میں سے ایسے جو میڈیکل فیلڈ کے یا دوسری فیلڈ کے ہیں, وہ لوگ کہیں گے کہ جب انسان کے دل میں کوئی خیال ہو, کوئی راز ہو, کوئی درد ہو, کسی رازدار سے بیان کر دے, اس کا سلوشن نکلے نہ نکلے, ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ اطمینان ہو جاتا ہے, کچھ قرار ہو جاتا ہے, کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اب اس کی بارگاہ میں تنہائی میں اٹھے اور عرض کریں پروردگار یہ میری مشکل, زبان سے بولیں, بولنے کی اہمیت ہے, یعنی کہ آپ خیال دل میں رکھیں, اظہار کریں. ایک تو آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور آپ کا پریشانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, درد گھٹ جاتا ہے, اور اگر معرفت ہو تو درد ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اس سے رابطہ ہو, اس کی نصرت ہو, کتنی بڑی طاقت ہے. پھر قرآن مجید کی روشنی میں جائیں, کتنی بڑی طاقت ہے. اس کے سامنے دنیا کی کسی طاقت کا تصور نہیں ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر ایمان کی دولت ہے, خدا سے ربط ہے, تو اتنا طاقتور ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, حضرت نوح نے پیغمبری کی خدمات انجام دی. ہم لوگوں کا کام بھی, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, یہ پیغمبرانہ کام ہونا چاہیے, اور احیاء امر امامت ہے, اس کو پروفیشن کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. اگر پروفیشن کے طور پر دیکھا گیا تو ہم نے اس کے مقصد کو نہیں پہچانا. پیغمبری پیشہ نہیں ہے, پیغمبری ذمہ داری ہے, امانت ہے. احیاء امر اہل بیت بھی ایک پیشہ نہیں ہے, ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے, ایک خدمت ہے, ایک مسئولیت ہے, ایک توفیق ہے. اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم نوح نے بڑی مدت تک لوگوں کو حق کی طرف بلایا, لیکن نافرمان امت ہے, یہ جلدی تیار نہیں ہے آنے کے, بہت مختصر لوگ. اب حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کیا. ایک دن دو دن میں تھوڑی کشتی بنی ہے, بہت لمبا عرصہ لگا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ شاید 40 سال لگے کشتی بنانے میں. تو لوگ تو ظاہر ہے یہ باتیں کرتے ہی ہیں, اذیت پہنچانے والے. تانوں کا جو درد ہوتا ہے وہ نیزوں سے اور تیروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. قرآن کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ لوگ چلتے چلتے تانا دے دیتے ہیں. اے نو, پیغمبری کی دکان تو نہیں چلی, اب کارپینٹری کی دکان کھول رکھی ہے, اب یہی کام کرو معاذ اللہ. اتنے تانوں کے بیچ ہمت کہاں سے آئی؟ دیکھیں ہم سب کی لیسن ہے. میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ جناب زینب, سید سجاد کی تذکرے سب اپنی زندگی میں حوصلہ حاصل کرنے کے لیے ہیں. اے نو, جب لوگ تانے دیتے تھے تو ان تانوں کے مقابلے میں ہمت کہاں سے آتی تھی؟ قرآن کی آیت پڑھیں, خدا اندر عالم کہتا ہے اے نوح واصنع الفلک باعیننا, اے نوح کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے. دنیا زندہ باد کہے, مردہ باد کہے, دنیا چاہے جو نام دے, حضرت نوح بنا رہے, خدا دیکھ رہا ہے. سب سے بڑی ہمت اور حوصلہ کہاں سے؟ خدا دیکھ رہا ہے. منزل آگے بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے جاؤ فرعون کے پاس, قرآن کی آیت, جاؤ فرعون کے پاس. دیکھیں نصرت الہی اگر ہے تو یہی سب سے بڑی طاقت ہے. خدایا میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے, میں اپنے بھائی ہارون کو لے جاؤں؟ لے جاؤ, دونوں جاؤ تم, قرآن کی آیت ہے. فذهبا, جانا کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ابھی لاسٹ ویک تک ایٹمک مسئلے پہ بڑے نیگوسیشنز بھی چل رہے تھے نا, اخبار میں آئے ہیں. بڑے دل گردوں کا بھی کام ہوتا ہے, یعنی فرض کریے کہ بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ بات کرنا. میں کوئی بہت تفصیلی سیاسی گفتگو کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمت اور حوصلے اور عزم کو. ہمارے لیے اگر کل کسی سے, کسی کے پاس انٹرویو کے لیے جانا ہے, کوئی بہت بڑا ایسا منظر فیس کرنا ہے کہ جہاں طاقت کی ضرورت ہے, تو آپ زیارت عاشورہ کا سہارا لے کر جائیں, آپ کربلا والوں کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے جائیں, قرآن اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتے جائیں. یقیناً وہ طاقت آپ کی زبان میں اور آپ کے ارادے میں آ جاتی ہے کہ مد مقابل کمزور نظر آئے گا. یہ معنویت کی طاقت ہے. جہاں پہ موسیٰ جا رہے ہیں کس لیے فرعون سے بات کریں؟ کیا بات کریں؟ یہ بات کیا ہونی ہے؟ بات یہ کہنی ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو فاسق ہے, تو فاجر ہے, تو نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے. یہ میں اپنے الفاظ اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں. کیا دعوت دینی ہے؟ مختصراً توحید کی دعوت دینی ہے. توحید کا مطلب لا الہ کہنا ہے پہلے, یعنی فرعون کی خدائی کا انکار کرنا ہے, پھر اپنی پیغمبری کا اعلان کرنا ہے. وہ موسیٰ جن کے لیے فرعون اور فرعونیوں نے کہا, بہت سمپل انداز میں قرآن کیا ہے, تمہارے پاس وہ گولڈ کا ایک کڑا ہی نہیں ہے, تم اتنے بڑے خدا سے بات کرنے آئے ہو جو ربکم الاعلیٰ کے علاوہ کرتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے پیغام لائے ہیں, میسنجر ہیں, ہم تو تمہارے اندر کوئی دنیا کی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں دیکھتے ہیں. سیم بات کفار قریش نے رسول اللہ سے بھی کہا کہ اگر کوئی مکہ مدینہ کا بڑا پیسے والا یا کوئی بہت بڑا نامور آدمی اعلان کرتا کہ رسول ہوں تو شاید ہم کنسیڈر کر لیتے. ٹھیک ہے, ایسا جوان جس کا خاندان تو بڑا شریف ہے, مگر ایک یتیم ہے جس کو کبھی چچا, اس کے جد نے پالا, پھر چچا نے پالا, نہ کوئی مال دنیا, نہ کوئی ظاہری رونا. لولا نزل علی رجل من قریتین, اس طرح کے الفاظ ہیں, دو شہروں کے, مدینہ مکے کے, کسی بڑے آدمی کے اوپر ہوتا. قرآن نے کہا ہاں ہم نے جس کو پیغمبری دی ہے وہ چھوٹا کہاں ہے؟ بڑا ہے, بہت بڑا ہے, مگر بڑا ہونے کا معیار الگ ہے. جس کو تم بڑا سمجھ لو وہ بڑا نہیں ہوتا ہے, جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ بڑا ہے. وہ کون ہے؟ انک لعلی خلق عظیم, بڑا ہے مگر اخلاق تو بڑا ہے, اس سے بڑا کوئی اخلاق میں نہیں ہے. بہرحال تو جناب موسیٰ کو حکم ہو رہا جاؤ, دیکھیے خدا کی نصرت اگر ہے تو طاقت ہے, ہارون کے ساتھ جاؤ. کیسے جائیں؟ کس سے کلام کرنا ہے؟ فرعون سے. کون فرعون؟ جس کی طاقت کا ایک نشان یہ ہے جو کہتا ہے میں سب سے بڑا خدا ہوں, میرے علاوہ کسی خدا کو تو ہم نہیں جانتے, درباری بھی ہاں ساتھ دے رہے ہیں کہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا اس سے بڑا, اتنے بڑے خدا کے پاس جا کے اس کی خدائی کا انکار نہیں, توحید کی دعوت, پیغمبری کی دعوت, اور پھر ظالموں ظلم و جور سے روکنے کا پیغام, کیسے طاقت کہاں سے آئی؟ قرآن کے سادے سے الفاظ دیکھیے, قرآن کی یہ تفسیر ہے میں جو عرض کر رہا ہوں, خدا عند عالم کا فد ہوا تم دونوں جاؤ, انی معکما اسمع و ارا, میں خود تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں, اتنی بڑی طاقت سے مقابلے میں بات کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئی؟ جو خود کو سب سے بڑا خدا کہتا ہے, ان کے پاس نہ لشکر ہے نہ ہتھیار ہے نہ لوگ ہیں نہ ساتھی ہیں نہ قبیلے ہیں, دو نہتے لوگ خالی ہاتھ لوگ اتنی بڑی طاقت سے بات کرنے گئے ہیں, اس کو للکار میں کہاں سے طاقت آئی؟ کہا خدا دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے, اس کا نفسیاتی پہلو بھی ہے نا. دو ٹیموں کے بیچ میچ ہوتی ہے, میں پھر بیچ میں درمیان ذرا سا مثال دے رہا ہوں, کہ جو ٹیم ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہی ہوتی ہے اس کے حوصلے بلند ہیں, بہت اچھا پرفارمنس ہے, کیوں بھائی بات بات پہ تالی بج رہی ہے, انکریج کرنے والے, تشویش کرنے والے, حوصلہ دینے والے بہت زیادہ ہیں, پیٹ تھپتھپانے والے بہت ہیں, تو اگر کسی سے تعریف ملے کسی سے حوصلہ ملے تو نیچرل اعتبار سے آدمی اپنے اندر ہمت کا احساس کرتا ہے. اور یاد رکھیں اگر ہمارا کام خدا کے لیے ہے, ہم بول رہے ہیں خدا کے لیے, آپ سن رہے ہیں خدا کے لیے, سوشل کام کرنے والے خدا کے لیے کر رہے ہیں, آرگنائزیشن اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو ان کے بھی دل کبھی مضبوط ہوں گے کبھی کمزور ہوں گے. اگر صرف لوگوں کے کامنٹ سے ہی ہمارے دل کمزور اور مضبوط ہوتے رہے تو پتا چلا یہ ویسا خلوص نہیں ہے. دل مضبوط ہو یا کمزور ہو اس تصور کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اہل بیت کی خوشنودی ہے کہ نہیں ہے, اگر ان کی خوشنودی ہے تو سب کچھ ہے, اگر ان کی خوشنودی نہیں ہے تو نہیں ہے. کہ جہاں حوصلہ دینے والے ہوں وہاں طاقت بڑھ جاتی ہے, یہ ظاہری کیفیت ہے. اب جن کا رب رب المشرق والمغرب وما بینہما, ان سے ہو جائے اس سے ہو جائے جو مشرق و مغرب کا مالک ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جو رازق ہے, جو رحیم ہے, جو غفور ہے, ہم اس کو پہچان نہیں جا سکتے ہیں, اس نے ہمیں اجازت دی ذکر کرنے کی, ورنہ ہمیں ذکر کرنے کی بھی صلاحیت نہیں تھی, ہمیں پتا بھی نہیں تھا, اس نے طریقہ بتایا, اس کے ہزار نام دعائے جشن کبیر کے ذریعے سے معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچے, اس نے ہم کو اجازت بھی دی دعا کرنے کی اور حکم بھی دیا, پھر قبولیت کی ضمانت بھی لے لی, پھر دعا نہ کرنے اور عبادت نہ کرنے کو تکبر قرار دیا تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اگر ہمارا ایمانی رشتہ اس کی بارگاہ سے ہے تو دنیا میں کمزور سمجھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلوات پڑھ دیں محمد. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی نصرت کرو تم کو وہ مضبوطی دے گا. آئیے اب اسی پس منظر میں اسی تصور کو مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیں. حالات ایسے بھی آئے کہ رسول اللہ کی اتنی فرمائشات اور اتنے اقوال اور اتنی سفارشوں اور وصیتوں کے باوجود دنیا نے مولا کو تنہا چھوڑا, اور ایسا بھی وقت آیا کہ دنیا امیر المومنین کے قدموں پہ آئی ظاہری حکومت کے اعتبار سے, اور امیر المومنین کے وہ ارشادات کہ اگر علی کو حاکم وقت مانا ہے تو عدل کی بنیاد پر حکومت ہوگی. کیا خطبہ شقشقیہ کا مطلب یا اپنے حق خلافت کے اعلان کرنے کا مطلب مولا علی کے اندر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی محرومیت کا تصور تھا کہ مجھ سے کچھ چھین لیا گیا؟ کیا ان کی شخصیت اور پرسنالٹی میں کوئی کمی آ گئی معاذ اللہ؟ نہیں, یہ تو عام مومنوں کی بات تھی, نبیوں کی بات تھی جو میں نے مثالیں عرض کی, یہ تو کل ایمان ہے, یہ نبیوں کے مدد کرنے والا ہے, یہ رسول اللہ کے کمالات کا جانشین ہے. میں عرض جو کر رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. رسول کے کمالات کا جانشین مطلب کیا؟ 1,24,000 انبیاء کی تمام تر صفات کمالات فضیلتیں جمع کر کے یکجا دیکھنا چاہیں تو ذات رسول ہے. اچھا یہ کہہ دیں کہ حضرت آدم کی صفوت پلس حضرت آدم کی نبوت پلس حضرت نوح کی نبوت پلس حضرت ابراہیم کی خلت جمع حضرت موسیٰ کی حیبت جمع حضرت عیسیٰ کی روحانیت سب ایزوکیٹو برابر ہوتی ہے رسول کی ذات کا, نہیں, 1,24,000 انبیاء کے کمالات ہی کمالات ہی رسول کے ذات میں نہیں ہیں، 124,000 انبیاء کے کمالات بھی رسول کے ذات میں ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول کی عظمت کو آپ صرف بقیہ انبیاء کے کمالات میں محدود نہ کریں، تمام انبیاء کے کمالات بھی ہیں، اور وہ سب کچھ ہے جہاں تک ذہن انسانی کی رسائی نہیں ہے. اب امیر المومنین کون ہیں؟ کہ انہ لا نبی بعدی، یہ میرے نزدیک ان کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، لیکن یہ نبی نہیں ہے. یعنی تمام رسول مائنس رسالت و نبوت جتنے کمالات رسول کے ہیں. نہیں، آپ کو میں رسول کی حدیث کی روشنی میں عرض کروں، من اراد ان ينظر آدم الى فی علمه، جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کی روحانیت دیکھنی ہو، میری محبت دیکھنی ہو، جس کو تمام انبیاء کے کمالات یکجا دیکھنا ہو، اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ اچھا امیر المومنین کا علم حضرت آدم کا علم حضرت امیر المومنین کے پاس ہے تو اتنا ہی مولا علی کا علم ہے؟ ایک جگ کا پانی حوض میں ڈال دیا جائے، ایک جگ پانی حوض میں ڈال دیں، پھر کہیں کہ جگ کا پانی حوض میں ہے، تو حوض میں صرف جگ ہی کا پانی ہے؟ اگر دریا میں کوئی نہر آ کے ملتی ہے، ایک ندی، بھئی اس ندی کا پانی دریا میں ہے، تو دریا میں صرف اس ندی ہی کا پانی ہے؟ دریا تو دریا ہے. جناب آدم کا علم مولا علی میں ہے، مگر حد علم علی کیا ہے؟ کون جانے؟ کوئی حد علم امیر المومنین لگا سکتا ہے؟ سلونی قبلان تفتیت نہیں ہے. تو ہم نے سنا آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر پہچاننے والا وہ شہر علم کا دروازہ ہے. کل علم، کل علم رسول کی ذات میں ہے، اور اگر کسی کو رسول کی ذات کے علم تک رسائی ہے تو علی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اب کیا مولا علی کی ذات میں احساس محرومیت تھا کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، مایوس ہو گئے؟ کبھی ہوتا ہے نا، خدمت کرنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، بیان کرنے والے، درس دینے والے، سوشل کام کرنے والے، ادارے چلانے والے، مومنین میں ٹھیک رسپانس نہیں ہے، لوگ صحیح فیڈ بیک نہیں دے رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ذرا ذرا کمزور انسان کا دل ہوتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے. میں تقویت قلب کے لیے عرض کر رہا ہوں اپنے سمیت آپ سب کو، کوئی طنز نہیں ہے، بلکہ درس لینے کی بات ہے بالکل پازیٹیو انداز میں، کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کا قول دیکھیے، اگر اللہ کے لیے سب کچھ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدم جمع دے گا. اب آئیے مولا علی کا قول ہے، تو قول مولا علی کا، لیکن آپ کے ریفرنس کے لیے میں کراؤں، جو عید غدیر کے دن زیارت پڑی جاتی ہے مولا علی کی، اس میں اس قول کو کوٹ کیا گیا ہے. وانت القائل، مولا آپ نے خود کہا، یعنی ہم مولا سے ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں مولا کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں مولا آپ نے خود کہا، انت القائل، آپ نے خود کہا، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزہ، لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں بنتا. دیکھیے میں کیا عرض کر رہا تھا، دنیا میں حوصلہ لوگوں کا بڑھ جاتا ہے جب سراہا جائے، وہ ہوائی ہو، میجورٹی ساتھ میں ہو، لوگ ساتھ میں ہوں، حوصلے بلند نظر آتے ہیں، اور جہاں قلت ہوتی ہے مایوسی کا احساس ہوتا ہے. کہ مولا فرماتے ہیں لوگوں کا میرے اطراف جمع ہو جانا میری عزت میں اضافے کا سبب نہیں ہے. ولا تفرقهم عني وحشة، لوگوں کا مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے لیے وحشت اور مایوسی کا ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ممکن ہے کسی کو خلافت مل جائے تو اس کے لیے اعزاز اور اس کے لیے شرف کا سبب بنے. علی کے ہاتھوں پر خلافت کا آنا یہ علی کے لیے شرف نہیں ہے، یہ مسجد خلافت کا اعزاز ہے. یہ فضیلت اس مسند کی ہے کہ علی جیسا حاکم آئے. اگر کسی کو جج بنا دیا جائے تو ممکن ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ تو قاضی ہے، جج ہے، لیکن یہ مسند قضاوت کی عزت ہوگی کہ علی جیسا حاکم ہو، علی جیسا عادل دینے والا ہو، علی جیسا قاضی ہو. اگر کسی کو پڑھانے کا موقع مل جائے، ٹیچر ہے، عالم ہے، متعلم ہے، علم پھیلانے کا، تو بڑا اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسند علم کے لیے فضیلت کی بات ہوگی کہ علی جیسا معلم ہو، تعلیم دینے والا. جتنے بھی کمالات ہیں، شخصیتیں، کبھی عہدوں سے آدمی کی شخصیت بڑھتی ہے، کبھی عہدے کی امپورٹینس بڑھ جاتی ہے شخصیت سے, ایسا بھی ہوتا ہے بھائی. فرض کریے کوئی ایک چھوٹا سا پلیس کہیں خالی ہے کسی گورنمنٹ میں, کسی اسٹیٹ میں یا کسی آرگنائزیشن میں, مگر بہت بڑی پرسنالٹی آ گئی, تو کہتے ہیں کہ بھائی اچھا اس عہدے کے لیے اتنی بڑی شخصیت آ گئی, تو عہدے کا ریسپیکٹ بڑھ جاتا ہے اس شخصیت کی اعتبار سے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی اس کو عہدہ مل جاتا ہے تو عہدے کے لیے بھائی یہ صاحب تو مثلا سیکرٹری ہیں, یہ صاحب تو منسٹر ہیں, یہ صاحب تو وہ ہیں, یہ صاحب تو وہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عہدے سے ان کی عزت بڑھ گئی. امیر المومنین کی ذات وہ نہیں ہے کہ جن کے ہاتھوں میں عہدہ آئے تو ان کی عزت کا تصور کیا جائے, ان کے لیے اضافہ سبب اضافہ عزت ہو جائے, نہیں, اس عہدے کا مقام بڑھ جاتا ہے. یا حقیقی معنوں میں دیکھیں تو اہلیت کا تصور ہے کہ یہاں اہل, ورنہ امیر المومنین کا حکومت آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں, نہج البلاغہ میں کلام ہے, جنگ صفین کا گرما گرم ماحول ہے اور امیر المومنین بیٹھ کے جوتیاں سل رہے ہیں. یہ چونکہ مجھے پسند ہے, میں نہ چاہتے ہوئے بھی دہرا دیتا ہوں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بات کہیں نہ کہیں سے وہاں تک پہنچی جاتی ہے, آدمی خود اس سے متاثر ہوتا ہے. جنگ صفین کی گہما گہمی کا بحران ماحول اور ایسے موقع پر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے مولا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی سل رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنے عباس پہنچے, ہوتا نا کبھی کبھی اپنے جو ہوتے ہیں ذرا سا رشتے داری کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر, تو وہ بڑوں کو بھی ایک ہمدردی کے طور پر, میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, اگر یہ برے لگے تو اس کو آپ اپنی طرف سے خود سے ٹھیک کر لیں, فلٹر کر لیں, کہ ایک ڈانٹ کے انداز میں, ناصحانہ انداز میں نصیحت کرتے ہوئے, ایڈوائس دیتے ہوئے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ٹائم کی اس سے زیادہ قیمت ہے, لوگوں کو مسلمانوں کو آپ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے, آپ کا اتنا قیمتی ٹائم, اتنا ارزش مند ٹائم, اتنا اہم ٹائم, اور آپ بیٹھ کے اتنا کام اپنا ٹائم ان جوتیوں کو سلنے میں لگا رہے ہیں. خاموشی کے ساتھ مولا جوتی سن رہے ہیں. ایک مرتبہ ابن عباس بیٹھے دیکھ رہے ہیں, جب امیر المومنین نے کام تمام کر دیا تو اس جوتی کو جس کو سل کے ٹھیک کیا تھا, جس کی اصلاح کی تھی, اس کو بازو والی جوتی کے ساتھ رکھے, ایک مرتبہ سر اٹھا کے پوچھا ابن عباس ذرا اس کی ویلو لگاؤ, اس کی پرائز کیا ہو سکتی ہے, اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. اب تیور بدلے, وہ جو ناصحانہ انداز تھا, وہ ایک جوش کا جو ماحول تھا, ایک مرتبہ مسکرا کے کہا یا علی ابو الحسن ان کی کوئی قیمت بھی ہے؟ ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں, کہا کوئی قیمت لگاؤ تو. تو ابن عباس نے کہا اگر قیمت لگانے ہی پر اصرار ہے تو ایک درہم یا اس سے کم, ایک درہم یا اس سے بھی کم, آپ یوں کہیں آج کے زمانے میں ایک ڈالر یا اس سے بھی کم. ایک مرتبہ مولا علی فرمایا یہ حکومتوں کا امیر حکومت کا امیر المومنین کے ہاتھ میں آنا یا دوسروں کے لیے کوئی مسند مل جانا, کتنا فرق ہوتا ہے. ایک مرتبہ مولا علی فرماتے خدا کی قسم یاد رکھو, تم لوگوں پر حکومت کرنا علی کی نظر میں ان جوتیوں سے بھی زیادہ پست ہے, مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے, مگر یہ کہ حکومت کے ذریعے سے حق قائم کر دو, باطل کو دفع کر دو. پوری حکومتوں کا فلسفہ اگر احقاق حق, ابطال باطل, مظلوم کو اس کا حق دیا جائے, متجاوز اور ستمگر اور ظالم کو اس کا مقام دیا جائے, نا اہلوں کو, یہ بھی خطبہ ہے جب ظاہری حکومت مولا کے ہاتھ میں آئی, کہا کہ دیکھو نا اہلوں کو جو عہدے دیے گئے ہیں واپس کرائے جائیں گے, ناجائز طریقے سے جو بیت المال کی تقسیم ہوئی ہے میں ان کو واپس کروں گا, بھلے اس سے محل بنا کر شادیاں رچائی گئی ہوں یا جاگیریں خریدی گئی ہوں. جن کو اہل ہوتے ہوئے کمزور رکھا گیا میں ان کو اوپر اٹھاؤں گا. لفظی ترجمہ میں کہیں مولا فرماتے ہیں مجھے اگر تم حاکم مانتے ہو تو اوپر نیچے تم ایسے ہی ہوگی جیسے ہانڈی میں پانی ابلتے ہوئے اوپر نیچے ہوتا ہے. جن کو زبردستی نیچے رکھا گیا ہے ان کو اوپر لایا جائے گا, جو زبردستی ناحق اوپر آ گئے ہیں ان کو نیچے دبایا جائے گا. اگر علی کو حاکم ملک مانتے ہو تو عدالت کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا. لہذا لوگوں کا ان کے اطراف جمع ہو جانا ان کے لیے عزت کا سبب نہیں ہے. لا تزیدنی کثرت الناس حولی, اسی لیے اسی زیارت کے آگے کا فقرہ اس بات کو میں سمیٹ دوں کہ لعن اللہ مولائی لعن اللہ من ساواک بمن ناواک. کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جان بوجھ کر نہیں تو انجانے میں کہ دوسروں کے ساتھ تقابل ہو جاتا ہے امیر المومنین کا, پھر کہتے ہیں کہ مولا علی اچھے تھے, مولا علی کا حکم اچھا تھا, دوسروں سے بہتر تھا. نہیں, بہتر اور کم بہتر ہونے کی بات نہیں ہے. تطابل کرنا غلط ہے. یہ بھی میرا ریپیٹڈ جملہ ہے, یقیناً میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہوگا, آپ سے خطاب کیا ہے تو, کہ کبھی کبھی دنیا یعنی مستشرقین ویسٹرن اسکالرس مولا علی کی زندگی کو اور خصوصیت کے ساتھ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے جنگ صفین وغیرہ کے پس منظر میں حاکم شام کو کمپیئر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں علی اچھے تھے, علی بہتر تھے ان سے. آپ بتائیں مجھے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ یہ تقابل صحیح ہے؟ کس کا کس سے تقابل ہو رہا ہے؟ کس کا کس سے تقابل ہو رہا ہے؟ وہ ناصر دین خدا, وہ ذات جس کے لیے شب المعراج رسول اللہ آسمانوں پر تشریف لے گئے تو رسول فرماتے ہیں رائی تو اعلی ساق العرش مکتوبہ, میں نے صفحہ عرش پہ یہ لکھا پایا, کیا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, الذی ایدتہ بعلی ابن ابی طالب, جن کی نصرت میں نے, جن کی مدد میں نے, یعنی خدا نے علی کے ذریعے سے کی. ہر مقام پر جو دین کی نصرت کرنے والا, رسول کی نصرت کرنے والا وہ, کہ جس کی ذات مظہر العجائب ہے, جن کی ذات سے عجائب کا اظہار ہو رہا ہے. وہ عجائب کیا ہیں؟ عجائب کا اظہار ایسے ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو خدا ہیں. لوگ اتنا بھٹک گئے, اتنا گمراہ ہو گئے کہ خدا جیسا کہنے لگے, کفر کرنے لگے, بندے خدا کو خدا کہنے لگے. بھئی مولا علی کا سب سے بڑا وتیرا یہ کہ انہوں نے بندے خدا خود کو کہا اور اپنے لیے سب سے بڑی عزت یہی کرا دی, کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا, سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بندے خدا کو خدا کہنے لگے کیوں؟ کہ امیر المومنین کی عظمتیں دنیا نے دیکھی تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکا, بھٹک گئے. اور کس سے تقابل کر رہے ہیں؟ علی کے مقابلے میں آنے والے وہ, جن کے دوستوں نے, ان کے وکیلوں نے, ان کا ڈیفنس کرنے والوں نے کہا کیا یہ تو غلطیاں ہوئی ان سے, ان کے کرتوت تو بہت غلط تھے, لیکن اس کے باوجود آپ ان کو کافر نہ کہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے. اچھا, مولا علی کی ذات کو دیکھ کر بحث کیا ہوئی؟ لوگ بھٹک گئے, کہنے لگے کہ یہ تو خدا جیسے تھے, خدا تھے. کہ نہیں, اس کو خدا کہہ ہی نہیں سکتے. جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کی نماز تھوڑی پڑھتا ہے, وہ سجدے تھوڑی کرتا ہے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا جو خدا ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا, بات پہنچ گئی آپ تک؟ بھائی کس کو کس سے مقابلہ کرا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں علی بہتر. علی وہ جن کی نمازیں ان کے خدا نہ ہونے کی دلیل, علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کہ اگر ان کی نمازوں کو مان لیں تو ان کے کافر نہ ہونے کی دلیل. ان کی نمازیں خدا نہ ہونے کی دلیل, ان کی نمازیں اگر مان لی جائیں تو ان کی وکالت کرنے والے کہیں گے ان کو کافر نہ کرو, اس لیے کہ کفر نہیں آیا تھا, نماز غلطیاں بھی کی, نماز بھی پڑھتے تھے, خطا اجتہادی ہو گئی یا فسق تھا, جو بھی نام دیا جائے. تو یہ دونوں کے درمیان تقابل کر کے کہنا لعن اللہ مولائی, یہ زیارت کے جملات ہیں جو میں نے ابھی عرض کیے تھے اس کے بعد کے, مولائی آپ کا نور کبھی چھپ نہیں سکتا, سورج پر پردہ ڈالنے والے خود اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, سورج کبھی پردے میں نہیں جاتا, آپ کا نور کبھی چھپ نہیں سکتا, آپ کے مقابلے میں آنے والوں کا آپ کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ پہلے تقابل کریں پھر کہیں علی بہتر تھے, نہیں, تقابل نہیں ہو سکتا. آپ مظہر العجائب ہیں, آپ وجہ اللہ ہیں, آپ ہی کے ذریعے. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ, خدا کا چہرہ فکس کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ وجہ کی خصوصیت یہ ہے, چہرے سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے, یوں تو ہاتھ کی لکیریں بھی دیکھی جاتی ہیں, انگوٹھے کا نشان بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن جو عام پہچان ہوتی ہے وہ چہرے سے ہوتی ہے. یہ وجہ اللہ ہے, وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ نشان معرفت الہی ہیں, یہ خدا کی معرفت کا ذریعہ ہیں, اور ان کی بات لہٰذا ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ خدا تک پہنچیں. اور اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کروں, ان تنصر اللہ ینصرکم, جہاں ہر کمال کے لیے مولا علی کی ذات, امام کی ذات مثال ہے, قرآن کی تمام تعلیمات کے لیے جہاں مولا علی کی ذات اور ہر امام کی ذات مثال ہے, وہی نصرت دین خدا کرنا. میں بہرحال اور کافی چیزیں عرض کرنا چاہتا, ظاہر ہے کہ بات تو مختصر ہوئی, اور یہ پورا سلسلہ ہے دین خدا اور ولی خدا اور نبی خدا کی نصرت. کوئی ابو طالب سے سیکھے, یا کوئی مولا علی کی ذات میں دیکھے, یا کوئی زینب کی ذات میں دیکھے, یا کوئی جناب سیدہ کی ذات میں دیکھے, یا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا شروع میں ابو الفضل عباس, جناب ابو الفضل عباس کی شجاعت اور ان کی نصرت ایمان کی انتہا یہ ہے کہ وہ ایمان کے اشارے کے پابند ہے, اور یہ دلیل کمال عقل ہے. چونکہ میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں, جتنی زیادہ عقل کامل ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان کی اطاعت بے چون و چرا ہوگی. اور اس پورے فرش اعضا کا خلاصہ مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے ایسے آمادہ ہو جائیں کہ رباب خستتن سے کہہ رہی تھی قوم کی مائیں, میرے بچے مجھے عاشور کو اچھے نہیں لگتے. ہماری ماؤں کا سب سے بڑا جذبہ یہی ہوگا اور ہونا چاہیے کہ وہ زمانے کے حسین کی نصرت کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کر دیں. ہم آمادہ ہو جائیں جناب زینب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, جناب ام رباب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, جناب ام فروہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, جنہوں نے پوری شب عاشور کو صبح عاشور تک تبدیل کیا اسی خواہش میں کہ میرے بچے کو شہید ہونے کی اجازت مل جائے امام کے. اور یہ جذباتیت میں جوش میں آ کر غیر معقول طریقے سے نہیں, مکمل حکمت اور تدبیری کیفیت کے ساتھ. اور معراج صبر کی بھی ہوگی, معراج مصیبت کی بھی ہوگی, قوت برداشت بڑھے گی. ہم ان تذکروں کو سنتے ہیں, اپنے اندر قوت برداشت بڑھانا, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا, پھر میں ریپیٹ کروں گا اپنے ایک احساس ذمہ داری کے طور پر, چھوٹا سا واجب انجام دینا ہے, ایک حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یا جان کی قربانی دینی ہے, یا اپنے اولاد کی دیندارانہ تربیت کرنی ہے. ان تمام باتوں کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے, چاہے چھوٹا سا چیلنج ہو یا بہت بڑا چیلنج ہو, حوصلہ لینا ہو تو ان ہستیوں کے ذریعے سے قربانی کا جذبہ, کیوں ان کے کردار بھی عظیم ہیں, ان کے فضائل بھی عظیم ہیں, ان کے مصائب بھی بہت عظیم ہیں. کتنے عظیم مصائب ہیں تاریخ میں ہے کہ جنگ خندق میں عمرو بن عبد داؤد کو امیر المومنین نے قتل کیا, وہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کون ہے جو اس کرم کے مقابلے میں جائے, اتنا گستاخ پہلوان جس کے لیے رسول اللہ بھی اس طرح کا اظہار کریں, جب اس کو قتل کر دیا مولا علی نے, تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نے اس کی ذرا اس کے بدن میں چھوڑ دی. دستور جنگ کا یہ تھا کہ جو جس کا قاتل ہو, جو کامیاب ہونے والا, وہ ذرا قیمتی ذرا کا مالک بن جاتا, اس کا سامان تلوار وغیرہ. لیکن امیر المومنین نے ایک کافر پہلوان کے بدن سے, جنازے سے اس کا سامان اور اس کی قیمتی ذرا نہیں اتاری, واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا یا علی یہ ذرا تمہارا حق تھا, تم نے کیوں نہیں لیا؟ یا ہو سکتا کسی نے کہا ہو کہ اے امیر المومنین, اے علی, تم کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا اتنا شوق ہے, یتیموں غریبوں مسکینوں اور فقیروں میں بانٹنے کا شوق ہے, ایک کافر تھا اس کے بدن کی ذرا تھی, بڑی قیمتی ذرا تھی, تم نے اتارا کیوں نہیں؟ لیتے اگر خود کو نہیں چاہیے تھا تو کسی غریب کی مدد کر دیتے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے مولا علی نے کہا آنے والا کافر ضرور تھا لیکن اپنے قبیلے کا بڑا تھا, اس کی شخصیت جانی پہچانی تھی, ہم اہل بیت کسی دشمن کے بھی جنازے کی توہین برداشت نہیں کرتے, اس کا جنازہ اوریاں ہو جائے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کی بہن جب خبر ملی کہ اس کا بھائی قتل کر دیا گیا تو روتے ہوئے شعر پڑھتے ہوئے مسیح پڑھتے ہوئے آئی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا. جیسے جنازے کے قریب آئی بہن نے رونا بند کر دیا, اے میرے بھائی میں تجھ پر روؤں گی نہیں, اس لیے کہ کسی چھوٹے شخص نے تجھ کو نہیں مارا, کسی کریم نے مارا ہے, اور تیرے جنازے کی شان و شوکت کا اتنا خیال میں اس کو مولا ذرا کربلا میں آ کر دیکھ لیے, ایک بہن بھائی کے جنازے پہ آئی ہے, کیا عالم ہے, سر تن سے جدا ہے, تیروں سے بدن چھمی ہے, بیابان کی دھول جس کا کفن بنی ہوئی ہے, اللہ وہ بھائی بھی بے کس, بہن بھی بے کس, بیٹا بھی اتنا بے کس کہ جو نہ کفن دے سکے جو نہ دفنا سکے. ان کے مسائل بھی عظیم ہیں, کردار کی بلندی ہے, جیسے قرآن کا جواب نہیں ویسے ان کے کردار کا جواب نہیں. عزیزو تاریخیں آگے بڑھتی گئی, دنیا کا دستور ہے دشمن سے دشمن ترین لوگ بھی کم سے کم وقتیہ طور پر یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے یہ نہیں سنا تاریخ میں کسی قوم کے درمیان کی کوئی بچی ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہو, ظالم اس کو تماچے لگا رہا ہو, بچی یہ کہتی بھی نظر آئے کہ ظالم میرے یہ گوشوارے نہ چھین, یہ میرے بابا کی عید کی نشانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ ماہ صفر کی گزر رہی ہیں, اللہ آپ کی عزا کو قبول فرمائے, ہم سب کو توفیق دے کہ معرفت میں اضافہ ہو اور اس راستے میں آگے بڑھتے جائیں. بس میں وقت تمام ہو چکا, دو ایک جملے اور ذکر کو تمام کرنا ہے کہ حسین کی وہ بیٹی سکینہ کہ جو اپنی جدہ جناب سیدہ کی وارثہ تھی. سکینہ کا مطلب ہی اطمینان ہے. رسول کے لیے ام ابیہا کی جناب سیدہ ماں کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اطمینان ہوتا تھا. سکینہ باعث تسکین حسین بھی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ مظلومیت سکینہ کی بھی کچھ ملتی جلتی اپنی جدہ سے ہیں. لیکن مصائب کی انتہا بھی ہے. ہائے بابا کہہ کے جناب سیدہ روتی رہی. بہت گریا کیا ہے جناب سیدہ نے اپنے بابا کی رحلت کے بعد اور بابا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد. لیکن ہم عرض کریں گے بی بی سیدہ, آپ کا گریا کرنا, یقیناً زمانہ ظالم ہو گیا, حق غصب کیے گئے, لیکن بی بی کوئی تماچے لگا کر اس طرح سے درے لگانے والا تو نہیں تھا. نشانیوں کی مر جانے کے بعد مرنے والے کی جو نشانیاں بچ جاتی ہیں اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, اس کا درد ہوتا ہے. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ کی رحلت واقع ہو گئی تو جناب سیدہ کا مسلسل گریا, ہمیشہ گریا کرنا. امیر المومنین نے لباس رسول کو, رسول اللہ کے پیراہن کو ایک جگہ پہ مخفی کر دیا تھا تاکہ اپنے بابا کے لباس کو دیکھ کر مسلسل گریا نہ کریں جناب سیدہ. ایک دن آخری دنوں میں ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین سے جناب سیدہ نے درخواست کی, یا ابو الحسن, یا امیر المومنین, جی چاہتا ہے اپنے بابا کی نشانی دیکھوں, جی چاہتا ہے اپنے بابا کا لباس دیکھوں, جی چاہتا ہے ایک بار اپنے بابا کے پیراہن کی زیارت کروں. امیر المومنین نے پیراہن کو اس مخفی مقام سے ظاہر کیا کیا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی. امیر المومنین نے پھر اس پیراہن کو لیا, کہے سیدہ اے فاطمہ, میں ہرگز تم کو یہ پیراہن نہیں دوں گا, اس لیے کہ تمہارے اندر قوت برداشت نہیں, تم بے چین ہو جاتی ہو, اتنا توڑتی ہو. ہم غرض کریں گے اے بی بی سیدہ, آپ نے بڑے احترام سے اپنے بابا کی نشانی پیراہن کو دیکھا, آپ سے رہا نہ گیا, اپنے بابا کے لباس کو دیکھا, آپ بے ہوش ہو گئے. بی بی ذرا قید خانہ شام میں آئیے, یہاں ایک یتیم بچی اپنے بابا کا صرف لباس نہیں دیکھ رہی ہے, جب تڑپ کے رو رہی ہے, ظالم کے دربار سے دست میں رکھ کر کے اپنے باپ کا سوایا ہے. اللہ, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ جب پارچے کو لے کپڑے کو ہٹایا گیا, بچی نے اپنے لب اپنے بابا کے لبوں پر رکھ دی, مار کر کہا بابا بابا کس نے آپ کی رو رہی ہے اگر تم کو پتا کیا, بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا بچپنے میں. بیان کرتے کرتے لگا ایسے کہ بچی کو کچھ سکون ملا ہے, سو گئی ہے. جناب زینب آگے بڑھی, جناب سیدہ سجاد آگے بڑھے, شانہ ہلایا, لیکن یہ بچی ایسے سوئی کہ اپنے بابا سے جا کر مل گئی. میرا تو دل کہتا ہے یہ مشن تھا جناب سکینہ کا, یہ جناب سکینہ کی ذمہ داری تھی قید خانہ شام تک گریا کرتے ہوئے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا. اب جب کام مکمل کر چکی تو اپنے بابا سے جا کر اس طرح سے مل گئی کہ قید خانہ قرآن میں رونے, قید خانہ شام میں رونے کا قرآن اٹھا. ہائے سکینہ, اے بلبل اہل حرم سکینہ, اے اپنے بابا کو یاد کرنے والی سکینہ, اللہ کوئی سیدہ سجاد کے دل سے پوچھے مولا یہ مظلومیت کا کیا عالم ہے, کوئی زینب کے دل سے پوچھے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, جناب سیدہ سجاد نے کس عالم میں قید خانہ شام میں قبر کو بنایا اور اپنی شہید بہن کو کس طرح سے دفن کیا. مختصر یہ کہ قبر کو آمادہ کیا گیا اور جناب سکینہ کا زخمی پڑھ کر قبر کے اندر رکھا گیا, دو ہاتھ نمودار ہوئے شبیہ دست حسین. سیدہ سجاد نے اپنی بہن مظلومہ بہن کے پیکر کو قبر کے اندر رکھا, آواز دی ہوگی بابا آپ کی امانت سکینہ آپ کے پاس آ رہی ہے بابا, لیکن آپ کی امانت کی حفاظت نہ ہو سکی, بابا زخمی کان لے کر آ رہی ہے, بڑے تازیانے کھائے ہیں, مجھے ایک مسیحا ملتا ہے مولا علی کا. قبر فاطمہ پر جب جناب امیر المومنین نے سیدہ کونین کے بدن اثر کو قبر میں رکھا تو دو ہاتھ نمودار ہوئے شبیہ دست رسول کی. جناب امیر المومنین نے کہا اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو, یہ آپ کی ودیعہ, یہ آپ کی امانت فاطمہ آپ کے حوالے آ رہی ہے. اور جب قبر بن چکی تو روایت کے الفاظ ہے مناجی بلاوا میں خطبہ پایا جاتا ہے, مولا علی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا, وہ اما حزنی فسرمت, اے فاطمہ اب میرا غم دائمی ہے, اللہ سیدہ سجاد کا مرثیہ مولا آ کے قید خانہ شام میں دیکھے کس عالم میں سیدہ سجاد نے دفنایا. اے بہن سکینہ, جا چکی اپنے بابا کی آغوش میں. اے بابا اپنی سکینہ کو قبول کیجیے. عزادار مجلس تمام ہے, لیکن اس وقت اہل حرم کے دل ٹوٹ گئے, اس وقت درد میں اضافہ ہوا, اور اس وقت سکینہ کی یاد بہت آئی جب قید خانے سے قافلہ رہا ہو کر جانے لگا. اے بیٹی تو روز کہا کرتی تھی نا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. اے بیٹی تم کو مدینہ جانے کا شوق تھا, اے بیٹی تم کو گھر جانے کا شوق تھا, اے بیٹی اٹھو مگر آواز. اللہ یہ بچی حسین کی ایسے قید خانے شام میں قید ہو گئی. اللہ آپ کو سیدہ رقیہ اور سیدہ سکینہ کی زیارت, سیدہ زینب کی زیارت سے مشرف کرے. انشاءاللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو, ایسا ماحول ہو جائے کہ ظالم دنیا کی ظالم نگاہیں وہاں سے ہٹ جائیں. انشاءاللہ باطن نیز تو نابود ہو. انشاءاللہ ہم سب جائیں قریب سے, بی بی زینب کی زیارت کریں, بی بی سکینہ کی زیارت کریں. آزادار قافلہ رہا ہو کر جا رہا تھا, تاریخ کہتی ہے زینب مڑ مڑ کر شام کے قید خانے کی جانب دیکھتی, شام کی عورتوں سے آواز دیتی, شام کی عورتوں جب بھی قید خانے میں جانا تو میری سکینہ کی قبر پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال دینا. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام تلب ينقلبون. اور ہمارے خلیل امان قبول فرما اور ان کو آپ اضافہ فرما, ہمیں اپنی کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما. ماننے والے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں شفا عامد عاجل عطا فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما, علماء کرام مراجع اعظم رہبر انقلاب سب کی حفاظت و نصرت فرما, دنیا بھر کے آزاداروں کی حفاظت فرما, زائرین کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما.
سلام کیا بے دل ہا حسین جان, سلام شام اما فل ہا حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان. سلام
سلام ای بابرا مات باب